بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، آج بتاريخ 3 سبتمبر 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظه الله پہ جوابات سیریز SSMS 36 نشر ہونے جا رہی ہے، گروپ نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں، گروپ نمبر 2 سے ساتھی سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، ہمارے یہاں کسی کے پاس جب میت ہو جاتی ہے تو اس کے دفنانے کے بعد کئی دنوں تک لوگ میت والے کے گھر آتے رہتے ہیں اور میت کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، رسمی طور پر اس کو فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ چیز دیکھنے میں ہے اور مشاہدے میں ہے، یہ خالص ایک رسم بن کر کے رہی ہے، بیٹھے لوگ چائے پی رہے ہیں، گھاوا پی رہے ہیں، حکا پی رہے ہیں اور ساتھ میں بھائی فاتحہ کو بعد دعا کر کے چند منٹ کے لیے وہ دعا کرنا شروع کر دیا، یہ طریقہ ظاہر بات دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مطابق تھا اور خود آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے وفات کے بعد اس کے گھر میں لوگ اجتماع ہوں اور وہاں پر ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ سمسیا غلط ہے۔ اول سامنے فاتحہ پڑھنا اصل میں کیا ہے، یہ چیز وہاں سے لی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ اور قبول اللہ وحد وغیرہ پڑھ کر کے میت کے روح کو بخشنے کا جہاں تک معاملہ ہے، یہاں کیوں کہ فاتحہ بول کر کے مجرد دعا بھی مراد لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ چیز بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھ کر میت کو بخشا ہو، لہٰذا یہ طریقہ بدعت کا ہے، سنت کا نہیں ہے۔
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ پہلی جماعت کے بعد مسجد میں دوبارہ جماعت کرنے کا کیا حکم ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟
دیکھیے، جہاں تک دوسری جماعت کا حکم ہے، اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے سنن وغیرہ نوزائن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بعض علماء نے اس سے قریب قرار دیا ہے، لیکن جماعت کی فضیلت وارد ہے، اور جماعت کی فضیلت جہاں وارد ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں جو فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس کے اوپر صدقہ کرے گا، جو بغل میں آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کے اٹھے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ ایک جماعت ہو جانے کے بعد دوسری جماعت ممنوع نہیں ہے، البتہ یہاں اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اول پہلی بات یہ ہے کہ دوسری میں جماعت کرنے سے پہلی جماعت متضرر نہ ہو رہی ہے، یعنی مجھے نقصان نہ نہ پہنچ رہا ہو کہ ہاں بھائی لوگ جان مجھ سے پہلی جماعت چھوڑ رہے ہیں اور دوسری جماعت کو خالی کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے پہلی جماعت کے حصول میں کوتاہی اور سستی سے کام نہ لے کہ ہاں بھائی چلو بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں، ہم لوگ اپنی جماعت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اصل جماعت جس کے ثواب پر امید کی جا سکتی ہے وہ کیا پہلی ہی جماعت ہے، تو اگر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی دوسری جماعت کرنے میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ تعویذ لگانا کیسا ہے، کیا کوئی دلیل ہے اس بارے میں جائز ہونے کی یا اس کے بارے میں حرام اور شرک ہونے کی؟
دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنا تعویذ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث ہیں تعویذ ظاہر بات حدیث میں تعویذ کا نہیں آیا ہوا ہے، یا تو حدیث شریف میں فرق ہی کا لفظ آیا ہوا ہے یا تمیمہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اگر لغت میں دیکھا جائے تو تمیمہ اور فرق یہ وہ چیزیں ہیں جو فرق کوئی چیز لکھی نہیں جاتی، اس میں کوئی چیز، لیکن جیسے ہمارے یہاں گنجا وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، البتہ یہ تعویذ جو قرآن یا جائز دعاؤں کے کاغذ پر لکھ کر کے کسی کے گردن میں لٹکانا، یہ چیز علماء کے نزدیک صحابہ اور تابعین کے زمانے ہی سے مختلف ہو رہی ہے، پہلے کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے وہ اسے ناجائز کرتے تھے، اور بصرا اور دوسرے لوگ بلکہ عبید بن سلام نے قبائل قرآن کے اندر نقل کیا ہے، ایک تابعی مبصری تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اہل کوفہ، یہ تعویذ جو لٹکانے یعنی قرآن حدیث سے جو ہے یہ لٹکانے کی حرمت ہمارے پاس تمہارے یہاں چاہیے، ورنہ یعنی کہنے والا دوسری جگہ کے صحابہ اور مسلمان کہا کرتے تھے، تو یہ چیز علماء کے نزدیک مختلف تھی ہے، امام احمد حنبل رحمه الله اور دوسرے لوگ اس کو جائز کرا دیتے ہیں اور ان کے علماء اسے نہ جائیں تو وہ اگر وہ قرآن اور حدیث ہے تو اس کے اوپر کفر اور شرک کا حکم ہونے لگا احتیاط کسی نے اس سے پرہیز کیا جائے کیوں اس لیے کہ آج لوگوں کا ایمان اور لوگوں کے اندر تقویٰ ختم ہو گیا ہے وہ جو بابا کی شکل میں یا کسی شکل میں بیٹھے رہتے ہیں بات تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم قرآن حدیث سے دم کر رہے ہیں لیکن سیدھے لوگوں کو اور کچھ چیز کرتے ہیں بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مشاہدے میں آیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دعا دی جا رہی ہے اور جب ہم نے اور آپ نے اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کیا تو آج کل جو تحریر کا سلسلہ چلا ہوا ہے اسے صحیح استعمال کیا جائے غلط استعمال غلط کیا جا رہا ہے لہٰذا اگر اس سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے اور اسی میں انسان کے ایمان اور اس کے تحریر کی حفاظت ہے لیکن اگر کوئی قرآن سے یا جائز دعاؤں سے لکھ کر کے اگر کوئی تعلیم بتاتا ہے تو ہم اس کے اوپر مشرک ہونے کا یا صرف حکم نہیں لگائیں گے
مگر یہاں پر ایک بات واضح طلب یہ ہے کہ اگر آدمی جائز دعا قرآن کی آیت اگر لٹکا کر اس کو بیت الخلا میں بھی جانا پڑتا ہے اور بھی دوسری مقامات پر جہاں پر گندگی ہو وہاں پر سے اگر گزرنا پڑتا ہو تو اسی طرح کیا کرے
جیسے نواز جو حسن خاں رحمہ اللہ وغیرہ نے موضوع کو چھیڑا ہے ان کی نظر سے علماء کی نظر سے حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن اولاً دیکھیے چیز یہ چیز ایک حاجت اور ضرورت کے تحت آج بھی اہل علم جانتے ہیں کہتے ہیں جیب ان کا جو ریال اللہ نے لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ اگر جیب اندر بند ہے جس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو کیونکہ وہ بند ہے وہ ظاہر نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اور ایک حاجت کے تحت ہے اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں بتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس سے بہت مقرر جانا ہے نکال کر کے جاؤں جی
اگر کوئی اگر پہن کر بھی جائے تو کیا
کوئی حرج کی بات نہیں کوئی حرج بات نہیں لیکن بات واضح ہے کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے نہ ہم یہ پہنتے ہیں نہ بچوں کو پہنانے کا پہناتے ہیں اپنے بچوں کو لیکن جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے ہم اس کے اوپر شرک ہونے یا ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے تو اس لیے اس کے روپے بات ہونی چاہیے
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں اگر کوئی ایام حیض میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے برائے مہربانی تسلی بخش جواب سے نواز کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے
ارے دیکھیے اس سلسلے میں ظاہر بات اس نے گناہ کبیرہ کا انتقاد کیا ہے جیسا کہ سنا ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نانک دے دوں البتہ سنا ابو داؤد نے کہا عبداللہ ابن عباس کی حدیث کی جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کر لے تو وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے ایک دینار یا آج یہاں سعودیہ کے لحاظ سے تقریباً 50 ریال اس کے آگے پیچھے ہوا کرتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسے کر لیا تو اس کو کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے کنویں پر فیضل حقیقت میں شرمندگی کا اظہار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توبہ اور استغفار کرے آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا مکمل عہد کرے اور اگر 50 ریال یا 40 ریال 45 ریال 70 ریال 60 ریال اس کے مقابل جو رقم ہوا کرتی ہوں اس کے بدلے اگر صدقہ کر دے تو یہ اور اچھی
بات ہے۔ والے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بینک سے ہوم لون لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
صحیح دیکھیے لون لینا یہ سطح جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کسی وقت حالتوں کی اضطرار ہو مرچر ہیں اس کے لیے مردہ کھانا وغیرہ کا حکم ہے ورنہ لون لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے چاہے بینک سے ہو یا غیر بینک سے ہو۔
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کچھ پڑوا حضرات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا تکلف سے کام لیتے ہیں کہ ان کا چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے اور ان کے چہرے کی عجیب و غریب شکل ہو جاتی ہے، کیا اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرنا درست ہے؟
بھائی علماء کرام جس سے زمانے زمانہ کرتے رہے ہیں علامہ شافعی رحمہ اللہ نے مصر کے قرآن پر ان کی ان باتوں پر سخت نظر کیا ہے، لہٰذا قرآن کو بغیر تکلف کے وما انا من المتکلفین، اللہ تعالیٰ کو مطلب فرماتا ہے وما انا من المتکلفین، ہم تکلف کرنے والوں میں نہیں، ہم سیدھے سادے انداز میں رات کے ساتھ قرآن کرنا یہ اچھی چیز ہے، اس میں تکلف کرنا قرآن مناسب نہیں ہے۔
اگلا سوال ہے فرائض و واجبات میں کیا فرق ہے اور نماز کے فرائض و واجبات کیا ہیں؟
دیکھیے شریعت کے طور پر قرآن حدیث اور فرائض اور واجبات میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں فرق ہے وہی چیز واجب ہے، البتہ فقہا نے لوگوں کی آسانی کے لیے اور مسائل میں قوت اور رات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرائض اور واجبات میں یا ارکان اور واجبات میں تقسیم کیا ہے, یعنی فرض جو چیز ہے اس کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوگی. اسی کو بال تو کہاں حنابلہ وغیرہ رک لگایا کرتے ہیں, ان کے حنابلہ فرض کہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی ان لائن کے اس کو دوبارہ کیا جائے. اور واجب ہے اس کا ترک اگر چھوٹ جائے, جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے اس کی نماز باطل ہے, اور اگر بھول کر کے چھوڑ جائے چلیے تو اس کے لیے باطل.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھے کہ عام طور پر الکوہل کا استعمال کرنا ممنوع ہے, لیکن عام تمام دواؤں میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے, تو کیا دوائیوں کا استعمال جائز ہوگا, اس کے لیے کیا دلیل دی جاتی
ہے؟ دیکھیے چونکہ اس کا بدیل ہمارے سامنے ہم موجود نہیں ہے, اس لیے اس کے استعمال سے بطور دوائی سے انشاءاللہ کیا حرج نہیں.
اگلا سوال کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے جا سکتی ہے, اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنایہ میں اچھی طریقے سے بحث کی ہے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں نے اگر قبول نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں, تو آپ نے انہیں السلام علیکم جان دعا کر سکھائی. اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے, البتہ اسے عادت بنا لینا, اور آج کل جس طریقے سے مزارات وغیرہ پر عورتوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہے جس میں آپ نے فرمایا اللہ کے مقبول, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے قبروں کی بکثرت زیارت کرنے والے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
کیونکہ قربانی یہ مالی عبادت ہے, اور مالی عبادت کا ثواب متفقہ طور پر علماء کے نزدیک مرحوم کو پہنچتا ہے, لہذا اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں اگر کے ضعیف ہیں, اگر کے ضعیف حدیثیں ہیں جیسے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے, لیکن اس پر قیاس کر کے کہ یہ مالی عبادت ہے اور بعض عام حدیثوں سے اس کا ثبوت ہوتا ہے, جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی کل افراد طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے, تو علماء کہتے ہیں ان میں دونوں قسم کے لوگ شامل تھے, میت اور غیر میت تھے. تو اگر صدقے کی نیت سے کوئی آدمی میت سے قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ کی بڑی بات نہیں ہے. یہی ہے فتوا لگنا اور فتوا لگنا لگنا دائمہ کے علماء کا یہی فتوا نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اگر کوئی نماز چھوڑ کر کوئی نوکری یا جاب کرتا ہے تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟
کیونکہ نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہے اور وہ کمائی الگ چیز ہے. اگر وہ کام بذات خود حلال ہے, وہ کام بذات خود حلال ہے, تو نماز کی چھوڑنے کے چھوڑنے میں پیسہ حرام نہیں ہوگا, البتہ اس کا جو کام حرام ہوگا وہ نا بہت بڑے جرم کا احتساب کر رہا ہے, جنا چوری شراب نوشی وغیرہ کے بعد جرم جو سب لگی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں جبکہ ہمارا منہج صحابہ کا ہے, اور صحابہ کرام کے دور میں صحابہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا کرتے, تو ہم پھر اہل حدیث اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟
کیونکہ ہم اہل حدیث کی یہ چاہت کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سلام ترمذی وغیرہ جانتے ہیں, امام ترمذی رحمہ اللہ یہ تیسری صدی دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی کے ہیں, اس وقت سے اور ان کے بعد سے برابر علماء اس جماعت کو جو اپنے آپ کو کسی ایک شخص کا امام کا پابند نہیں بنایا, کسی ایک فقہ کا پابند نہیں بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے طریقے ہی کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں, عملاً و استدلالاً انہیں اصحاب الحدیث اہل الحدیث کہا جایا کرتا تھا, اسے کہا جاتا تھا. لہٰذا ہمارے یہاں ہندو پاک میں بھی علماء اہل حدیث نے اسی چیز کو قبول کیا ہے, لیکن یہ بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ یہ کوئی رجسٹرڈ ہمارا نام نہیں ہے, مختلف دنیا کی مختلف جگہوں میں لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اپنے اپنے نام رکھے ہیں, جیسے کویت والے لوگ اپنے کویت سنیا والے اپنے کو سلفی کہتے ہیں, مصر والے لوگ اپنے کو انصار السنہ والمحمدیہ کہتے ہیں, سوڈان کے لوگ اپنے کو انصار السنہ والمحمدیہ کہتے ہیں. تو یہ صرف یہ ہے کہ دوسروں سے اپنی پہچان کے طور پر نہیں کہ ہمارا یہ قرآن حدیث مواری نام ہے, اور اس لیے بھی کہ لوگوں نے کسی ایک سفر کو قبول کر لیا اور قیاس کو قبول کر لیا, ہم لوگ چونکہ قرآن اور حدیث کو اور قرآن میں قرآن مجید میں جانتے ہیں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے, قرآن مجید کو بھی حدیث کہا گیا ہے اللہ، اور یا یہ کہ حدیث شریف میں قرآن کی مطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے لوگوں نے اپنا نام یہ حدیث رکھ لیا ہے۔
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام میں نے حمیرا رکھا ہے، اور وہ 3 ماہ کی ہے اور بے تحاجا روتی ہے، جب تک دودھ پلاؤ خاموش ہوتی ہے، اس کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر سے بھی میں نے مشورہ لیا اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بعض حضرات کا مشورہ ہے میرے لیے کہ میں اس کا نام تبدیل کر دوں، کیا یہ مشورہ صحیح ہے؟ کیا نام سے کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟
کیونکہ نام سے فرق اس وقت پڑتا ہے جب کہ نام اپنے معنی اور مبنا کے لحاظ سے صحیح نہ ہو۔ تو میرا نام اپنے معنی اور مبنا کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیدا کر کے پکارا کرتے تھے، لہٰذا یہ بچی کی جو ضروریت ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ تلاش کریں۔ تو سو کا طبیعت کا معاملہ ہوا کرتا ہے، بعض بچے کسی طور پر ہونے والے ہوا کرتے ہیں، بسا اوقات نظر لگنے کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ کسی نے دیکھا کہ بچی ہمیشہ بہت خاموش رہتی ہے اور اس کو اس کے اوپر ذرا سا یعنی ایجا کی شکل پیدا ہوئی اور یہ کہا کرے جس میں بچی تو روٹی ہے اور ماشاء اللہ نہیں تھا، تو اس طریقے سے جن کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو اصل جو اس کی وجہ ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ آج نام رکھے کل نام رکھیں گے تو دوبارہ اس طریقے سے گویا آپ بدسگونی کی شکار رہے ہیں، لیکن ظاہر نہیں ہے۔
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھائے جائیں گے تو کیا مکمل اختیارات کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جیسے کہ ان کی نبوت ان کے ساتھ ہوگی، یعنی نبی بنا کر اٹھائے جائیں گے، یا نبوت ان کے ساتھ نہیں ہوگی؟
بھائی دیکھیے، جب دوبارہ آئیں گے تو نبی ہی کہوں گے وہ، اور ان کو حدیثوں میں اللہ کا نبی کہا بھی گیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آنے کے بعد وہ شریعت محمدیہ کے پابند ہوں گے، اپنی نبوت پر باقی رہیں گے، البتہ ان کی نبوت میں وہ چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ کلی طور پر ہر نبی یا بنیادی طور پر ہر نبی کا مزاج ایک، بنیادی اصول جو ہیں، بنیادی اعمال جو ہیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تمام انبیاء کے اعمال کیا ہیں، تعلیم ایک ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ نبی ہوں گے، البتہ بعض جزیات میں جہاں شریعت عیسوی شریعت محمدی سے مختلف ہوگی تو وہاں وہ بھی شریعت محمدی کے اوپر عمل کریں گے۔
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، نیز بدعت کے بیچ نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟
دیکھیے، بدعت کی سب سے واضح تعریف یہ ہے کہ ہر ایسا عمل جس کا تعلق دین سے ہو، ہر ایسا عمل جس کا تعلق دین سے ہو، وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہ پایا جائے، اور نہ ہی قرآن اور حدیث سے اس کے اوپر کوئی دلیل ہے۔ کن چیز یعنی اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عبادات میں ہونی چاہیے، دوسری چیز آدمی کا مقصد تعبد اللہ کا تقرب ہونی چاہیے، تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس پر کوئی دلیل نہ ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل نہ کیا ہو۔ اجتماعی طور پر صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے جناب کی باتیں نہیں ہوگی۔ البتہ جہاں تک بدعتی کے پیچھے نماز کا تعلق ہے تو بدعتیں دو قسم کی ہیں، وہ لوگ جن کی بدعتیں شرکیاں ہیں اور خدا شرک ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہے، البتہ وہ بدعتیں جو بدعت تو ہیں البتہ وہ شرک تک نہیں پہنچتی ہیں، یا شرک اصغر ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اگلا سوال ہے، نماز میں قیام میں نظر کہاں پر رکھنی چاہیے، سجدے کی جگہ یا قبلے کے جانے کی؟
دیکھیے، اس سلسلے میں حدیث میں کوئی بھی مت وارد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں اپنی نظر کہاں رکھتی تھی۔ جو حدیث میں وارد ہے کہ لما ریزو سر اللہ کی زمین پر اپنی نظر کو رکھ لیتے تھے، ابھی اس سجدے سے بھی ہو سکتی ہے، سجدے سے کچھ پہلے، سجدے سے کچھ بعد، یہ اس لیے اسی حالت پر اس کو کہا جائے کہ نہ قبلے کی طرف دیکھا جائے اور نہ ہی یہ کہ ہاں بھائی سجدے ہی کی طرف اور نہ ایک سجدے ہی کی طرف دیکھیں گے، اس کی آگے پیچھے ہمارے نظر نہیں ہوگی۔
سوال ہے، کیا عورت اذان دے سکتی ہے یا نہیں؟
دیکھیے، یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مسئلہ کیوں ہے، لیکن اصل اگر آپ دیکھیں گے تو اذان کے مکلف مردوں کو بنایا گیا ہے. آپ اگر دیکھ لیں تو صحابہ کرام کے زمانے سے بھی عورتوں کے اذان دینے کے سلسلے میں کوئی چیز وارد نہیں ہے. بعض آثار حضرت محمد کے بعد اثر وارد ہے، لیکن اس کی تحقیق میں نہیں کر سکتا اور میں نہیں جانتا. البتہ یہ ہے کہ عمومی طور پر علماء یہی کہ عورتوں پر اذان نہیں ہے اور نہیں اذان دیں گی. اس لیے بھی کہ عورتوں کو اپنی نماز کی پس رکھنے کا حکم دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ نماز میں نہیں ہے تو انہیں تسبیح کہنے سے روکا گیا ہے، پھر پھٹے دیا. تو ایک اذان جو عام لوگوں کے لیے ہے، عام طور پر آواز جائیں گی اور اس میں بھی عام طور پر آدمی اپنی آواز کو بنا کر کے ایسے ہی ہے راگ وغیرہ سے یہ اپنی پس جائے.
اگلا سوال ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے نوکری کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے، نوکری کرنا یہ کوئی منع کی نہیں ہے، یہ عموماً جائزہ نہیں سے ہے، شریعت نے کبھی منع نہیں کیا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے حدود کا پاس لحاظ رکھا جائے، ایسے نہیں ہے حدود کی جو پاس یعنی عورت سے باہر نکلنے کے جو حدود ہیں، عورت سے کسی مرد سے ملنے کے جو حدود ہیں، کسی بد بات کرنے کے حدود ہیں، پردے کے جو حدود سارے سیدھے نمبر دے نظر رکھی جائیں گے تو نوکری کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، میرا دوست حج کے لیے جانا چاہتا ہے مگر پیسے ادھار لے کر، کیا ادھار لے کر حج یا عمرہ کیا انہیں جانا درست ہے؟ اور وہ بھی بینک سے ادھار جس میں سود بھی شامل ہے.
صحیح دیکھیے، مجبور ادھار لے کر کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بینک سے ادھار لینا یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. خاص طور پر حج کرنے کے لیے خود ہی سوچیں کہ آدمی جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر کرنے کے لیے، اس کا تقرر حاصل کرنے کے لیے، اور ایسا پیسہ لے کر کے جا رہا ہے جس کا ذریعہ کیا ہے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کرا دوں گا.
اگلا سوال، کیا ایسی طریقے سے سود والے پیسے سے اپنا گھر وغیرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے اور گھر میں نماز ادا کرنا، دیگر ذکر وغیرہ کرنا، محافل وغیرہ کروانا اللہ کے یہاں قبول و منظور ہوں گے یا نہیں؟
دیکھیے، وہ گھر بنوایا ہے توبہ کرنے سے پہلے، سود کی تباہت جاننے سے پہلے یا بعد میں؟ اگر پہلے بنایا ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سنتہا سلحو مسرت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، سنتہا سلحو مسرت یعنی صبر آنے کے بعد، یقین ہونے کے بعد، علم آنے کے بعد اس سے رک جائے تو سلحو مسرت جو گزر چکا ہو اس کو لے لیں، ایسے نہیں ہے. لیکن یہ ہے اگر اسے یقین ہو گیا، مکمل طور معلوم بھی ہے، اس کے بعد بنواتا ہے تو یہ چیز محلے نظر ہے، ظاہر بات ہے کہ جگہ پر نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرواتا ہے. اس کی نماز اسے بنوائے گا، دوسرا آدمی پڑھائے گا، کہے گا کہ اس کے پیسے ہر کی بات.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ علامہ ابن خزم رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی زندگی میں یعنی آخری زندگی کے آخری حصے میں کیا تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا تھا یا نہیں؟
صحیح دیکھیے، مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی ہے، اور امام زہبی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ ان کا لکھا ہے شیر عالم نبلہ میں، اس سے ہم نے پہلے بھی بڑی کیا پڑھا، اس میں کہیں اس کا نہیں ملتا. علامہ ابن حزم نے الفصل وغیرہ میں جو کچھ لکھا ہے، اپنی کتاب الفصل میں جو لکھا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا انکار نہیں کرتے، جن کے ابن حزم رحمہ اللہ نصوص فرع کے سختی کے ساتھ پابند ہیں. جب قرآن مجید اللہ اسماء الحسنیٰ کہا جا رہا ہے تو اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ امام ابن حزم رحمہ اللہ یہ اس چیز سے ممکن ہے کہ یہ نہیں کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حدیث میں کہیں بھی یہ وارد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں منع فرماتا ہے سبحان رب کی طرف عزت عما یصفون، یعنی اللہ کی صفات جو ہے وہ منع کرتا ہے. لیکن جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں، ان میں سے بہت سے قبول کرتے تھے، علم کو مانتے ہیں. اس لیے انزلہ جو علم ہی اللہ قرآن انزلہ جو علم ہی، اس ان کو قدرت کو مانتے ہیں، کیوں حدیث شریف میں قدرت کا ذکر آیا ہوا ہے، اصلوں کا جو قدرتی ہے نا، اس قسم کے جو الفاظ قرآن اور حدیث میں وارد ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات متعلق، امام ابن حزم اس کو مانتے ہیں. البتہ امام ابن حزم پر فلسفوں اور منطق کا بہت زور رہا ہے، اس لیے وہ بہت سی صفات کی متعلق کرتے ہیں جس میں وہ حد بجانے نہیں ہے. البتہ اسماء اور صفات کا مکمل انکار یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کسی کتاب میں ہوتی ہے میری نظر سے گزری ہے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک ساتھی ہیں جو قرآن کو بغیر تجویز کے پڑھتے ہیں، کیا بغیر تجویز سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر ان کو بتانے پر کہتے ہیں کہ اب میری عمر تو ہو چکی ہے اور اب میں تجویز نہیں سیکھ سکتا، تو ایسے آدمی کیا ہوتے ہیں؟ اور جیسے تجویز کے درجات ہیں، ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھے، ہندی زبان میں نہ پڑھے. یعنی مثال کے طور پر عین کو الگ پڑھنا جو ہے کہ ہندی اردو زبان میں، تو قرآن کو عربی زبان میں پڑھے اور حد تک امکان اس کے لیے کوشش کرے. اگر کوشش کرتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں جیت وہ معاف اور یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا ہے. کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یا لکھنے سے اللہ سمجھا مس آنا یہ سب کہہ جائے کہ ہاں بھائی میری عمر نہیں ہے، یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب اللہ سوال ہے منہ بولی بہن اور رضائی بہن میں کیا فرق ہے؟ کیا منہ بولی بہن کے ساتھ ہمیں کرنا ہے یا نہیں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک چیز حرام ہے، ایک چیز حلال ہے. رضائی بہن ایک شرعی چیز ہے، شرعی بہن ہے آپ کی، اور منہ بولی بہن ایک غیر شرعی اور ناجائز بہن ہے آپ کی. لیکن اسے بہن کہنا اس معنی میں ہم بہن، آپ کی دینی بہن ہے، شرعی بہن ہے، انسانی بہن ہے، لیکن اس معنی بہن کہنا کہ بہن کے جو احکام ہیں اس کے اوپر مترتب ہوں، یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی آدمی اس کو جائز کہتا ہے تو وہ قرآن مجید کو جھٹلا رہا ہے، انکار کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کیا جو رسم ہے اس کو داخل کر دیا ہے قرآن مجید میں. لہٰذا کسی کو منہ بولی بہن بنانا، منہ بولی بیٹی بنانا، منہ بولی ماں بنانا، یہ چیز پسند نہ جائے اور حرام بلکہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے، ابھی پوچھتے ہیں کہ تفسیر جلالین میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور وہاں پر جو خراب تھا وہ بج گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. گروپ نمبر 3 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال ہے کہ کیا سورہ البقرہ جو 40 دن یعنی 40 دن اگر کسی گھر میں پڑے گا تو وہاں پر شیطانی حرکات ختم ہو جائیں گے، تو کیا میں سورہ بقرہ کو دن میں 2-3 ٹائم کر کے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟
دیکھیے 40 دن کی یہ قید میرے ذہن میں نہیں ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، مسلم حدیث وغیرہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اچھے سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کا مقصد روزانہ پڑھنا نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے آخر کی آیت متعلق ہے، جس گھر میں 3 دن پڑھی گیا اس کے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ اگر آدمی نہ سورہ بقرہ برکت کی چیز ہے، جادو وغیرہ کا اس کے اوپر اثر کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اگر آدمی اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اچھا. لیکن یہ چیز بھی غلط ہے کہ پھر سورہ بقرہ ہی گھر میں پڑے اور دوسرے قرآن کو چھوڑ کر کے رکھ دیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ تنظیم عمان کتاب کیا ہے، کس کی ہے اور کیا یہ اتھینٹک ہے؟
دیکھیے تنظیم عمان علی مستقیم جون پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے امام سیوطی رحمہ اللہ کی جامع صغیر الجامع کبیر ان کو جمع کرنا چاہا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری حدیثیں آ جائیں. یہ کتاب قابل اعتماد ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیوں اس لیے کہ اس کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور بساوقات اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں. البتہ طالب علم کے لیے بڑی مفید کتاب ہے کہ ایک موضوع کی کتاب، ایک موضوع کی حدیثیں اسی ایک جگہ پر مل جاتی ہیں، اور اس کی یہ بھی خوبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو قولی ہیں اس کو الگ رکھا ہے، اور جو فعلی ہے اس کو الگ رکھا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سکھ افسر فاتحہ جو نماز میں امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا بہتر ہے، اگر نہ پڑھے سورہ فاتحہ تو نماز ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ اور اسی طریقے سے نماز میں بغیر سورہ فاتحہ کے جب آدمی رکوع میں مل جاتا ہے تو کیا وہ رکوع سے رکعت ہو جائے گی یا اس رکعت کو دہرانا ہوگا؟
بھائی دیکھیے یہ مسئلہ علماء کے درمیان صحابہ اور کے بعد ہی
اگر کانسیپٹ اس کے اوپر مطمئن ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا واجب نہیں ہے, خاص طور پر گہری نمازوں میں, تو انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مطالبہ ہے کہ سب تک وہاں مختصر مطابق اللہ تعالیٰ کے دربار کی نہیں تحقیق ہے. البتہ جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ حکم اگر کوئی ملتا ہے تو اس کی نماز مرتکب ہو جائے گی نہیں ہوگی, یہ چیز میرا بھی اس کے اوپر مطمئن ہے کہ اگر کوئی آدمی حکم مل جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ کی جو روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرہ کو یہ تو فرمایا ہے کہ اب آئندہ ایسا نہ کرنا, لیکن اس رکعت کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا. اگر نماز نہ ہوئی ہوتی تو لوٹانے کا حکم آج ہو گیا ہوتا.
اگلا سوال ہے, اگر کسی انسان کو کڈنی کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا ہم اپنی کڈنی دے سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں, اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور امانت ہے, اس کے اندر وہ اپنا جسم کرنا کرنے کا حق رکھتی نہیں.
تو کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے پاس نہیں کچھ ضائع ہے اس کو؟
نہیں, ضائع کہاں ہے, اللہ تعالیٰ تو اس لیے جس نے ضائع نہیں بنائی ہے انسان کی ضرورت کے لیے. بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اپنی ایک کڈنی دے دیا, دوسری خراب ہو گئی اور ختم ہو گئی.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ ظہر اور عصر کی نماز میں اگر امام صاحب کے پیچھے ضمہ پورا پڑھنے کا امام صاحب اگر وقت نہیں دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟
ضمہ پورا یہ واجب واجبات میں سے نہیں ہے, یہ سنت ہے. اگر موقع مل جاتا ہے تو پڑھیے, نہیں موقع ملتا ہے تو کوئی غلط کی بات نہیں ہے. اور اگر موقع ملتا ہے آپ نہیں پڑھے خاموش رہے تو بھی آپ کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, کیا حج کے لیے داماد کے ساتھ ساتھ جا سکتی ہیں؟
داماد محرم ہے, حج کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی جگہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں, پورا خلوت وغیرہ جائیں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم, اللہ نے مجھے کل ایک بچے سے نوازا تھا جس کا کل انتقال ہو گیا, کیا جس کا عقیقہ ہے براہ مہربانی جواب؟
کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کا عقیقہ نہیں ہے, اس وقت مختلف آپ طور پر نے انشاء سنائے کہ کل غلام ہیں مغرومی جو حقیقت ہی ہر غلام اپنے حقیقی کا الگ دل بھی ہے, ساتویں دن جمع کیا جائے گا. اب ساتویں دن کو پہنچ ہی نہیں سکا ہے تو لہٰذا اس کا حقیقہ نہیں ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر چار سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی بیمار ہے تو یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ اگر میری بیماری ہو جائے تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا یا کوئی صدقہ وغیرہ کروں گا؟
یہ دیکھیے, نظر ماننا ہے, نظر ماننا جائز اگر کہے لیکن مقروض فرمانے میں کہا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کو بدل نہیں سکتی, البتہ وکیلوں کے مال سے کچھ نکل آتا ہے. تو ایسی شرط اللہ تعالیٰ پر نہیں لگانا چاہیے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں سب کہوں گا جب کہ میرا یہ کام ہو جائے گا, تو اگر میرا کام نہیں ہوتا ہے تو گیا میں نماز بھی نہیں پڑھتا. ظاہر بات اسی میں غلط ہے. اگر اس معنی میں ہے کہ ہمیں بہتر نہیں ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو وہ سب پوری کرنی ہوگی. جی,
اگلا سوال ہے ابھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی انتقال ہو جائے تو کیا اس کے حق میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
نہیں, نماز نہیں پڑھی جا سکتی.
قرآن بھی نہیں,
قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا, اس لیے آپ سب کو خیرات کیا.
اگلا سوال مسئلہ پوچھتے ہیں, السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے تو وہ ماں باپ جس کی قسم کھائی گئی جھوٹی وہ مر جاتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے اور کیا کسی انسان کی قسم کھانا جائے گا؟
ضروری ماں کی قسم کھانا یہ شرک ہے. اللہ کرتے ہیں انسان ہے منصاف لڑائی لڑائی پکڑ پکڑا اور اصلہ جیتے ہیں, غیر اللہ کی قسم کا اس نے خود کیا یا شرک کیا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہاں جس کی قسم کھائی جائے وہ مر جائے سکتا ہے. یہ بات غلط ہے.
اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ کیونکہ آج بھی بعض لوگ یہ چیز ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر کے عمل کرتے رہے ہیں.
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ولی قریب طرف سے نماز قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کو پہنچے گا. البتہ یہ قرآن خانی کی وجہ سے جو مناسب کی جاتی ہے وہ اپنے رحم اللہ کی غلط نہیں ہوتی. غلط سمجھایا لوگوں نے رحم اللہ کا دونوں میں فرق ہے کہ کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی پڑھ کر کے بچے یا لوگ کرائے پر لوگوں کو لے کر کیا ہے چاہے دعوت کرنی ہو اور اس بڑی مجلس میں لوگوں کا اتنا کریں غلط میں کیے تو یہ چیز غلط ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ انہوں کے نازلہ کے بعد یا کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا صحیح ہے یا نہیں؟
سر یہ مسئلہ گزر چکا ہے اس سے پہلے بھی. چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی جو روایت ہے وہ روایت ابراہیم کا ہے. البتہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر قلم چلا دیا ہے تو اگر اس پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس کو بات نہیں کریں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں پشتون دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جو لوگ جس جنگ میں شریک ہوں گے ان کے لیے مغفرت ہے. یہ روایت حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیے.
صحیح بخاری شریف میں کتاب الجہاد کے اندر مروی ہے اس میں حرام سے حدیث مروی ہوگی.
اگلا سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے صدقے جاریہ کر سکتے ہیں.
یہ تو بڑی اچھی چیز ہے والدین طرف سے جاریہ کر لینا. یہ اللہ کے رسول ایسے ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور وصیت نہیں کرتی گھر میں موجود ہوتا تو اس لیے سبھی طور میں فرمایا کہ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا. انہوں نے کنواں کھجایا صدقہ جاریہ ہے اس کا نام ہی بے تم نے ساتھ رکھا انہیں ساتھ رکھا.
اللہ سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہو تو کیا وہ شخص حج کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں؟
دیکھیے کسی کی بیٹی اور بیٹے کا شادی کا لائق ہونا اور حج یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. حج کی یہ چیزیں روکتی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اگر اور رشتہ آیا بھی ہے اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا ہے وہ گناہ کے کام پر جائے گی. تو ٹھیک ہے پہلے اس کی شادی کریے بعد میں حج کیجیے. لیکن یہ اس انتظار میں کہ ہاں جب آئے گا تو ہم اس کی شادی کریں گے کچھ بڑھا کرنے جائیں گے یہ چیز پتہ جائے نہیں. اللہ تعالیٰ کا حق حج آپ کے اوپر کر رہے ہیں. آپ نے حج کیجیے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا مسئلہ حل کرے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مجھے دجال کے بارے میں کچھ جاننا ہے. کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے یا پھر پیدا ہوگا؟
دیکھیے اس سلسلے میں حدیث ہے میں دونوں کا احتمال ہے. دونوں کا احتمال ہے. جس کے اوپر لوگ جانتے ہیں دجال کے متعلق میرا تقریباً گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا بیان اس کو سن لیں اور بعد دیگر اہل میں جو بیانات ہیں اس سے تفصیل معلوم ہو جائے گی. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی جان دعائیں خلو تو رکو سے رکو سے پہلے کیسی پڑی جائے؟ رفع الیدین کرنے کے بعد یا بنا رفع الیدین کے ایسے ہی دعائیں خنوت پڑی جائے؟
ٹھیک ہے رفع الیدین سے مراد اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا لیتے ہیں تب تو یہ جائز ہے. البتہ وہ رفع الیدین جس طریقے سے آپ جو خنوت کرتے ہیں سب سے تب اس کا جو موت مجھے نبی کریم کے حسن میں کسی کریم میں حدیث جائی حدیث سے نہیں ملا ہے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے جس سے عورت اور مرد کی نماز میں فرق کا پتہ لگتا ہوں؟
دیکھیے کسی بھی حدیث میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے. البتہ دونوں کے احکام بیان فرمائے ہیں تو جن احکام میں دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں فرق ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اور جن احکام میں فرق نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بھاگنے کا حکم نہیں دیا ہے اور عورتوں کے لیے سر کے بھاگنے کا حکم دیا ہے. مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کہا ہے, عورتوں کے لیے کیا کہا ہے؟ ہتھیلی مارنا کہا ہے. تو جہاں پر اللہ کے رسول سے فرق ثابت ہے وہاں ہم فرق کرتے ہیں اور جہاں فرق ثابت نہیں جیسے مرد ہاتھ کے نیچے ہاتھ باندھے اور سینے پر ہاتھ باندھے ٹھیک ہے. مرد آدھی حالت میں سجا کر عورتیں سمر کر کے سوجا کریں گی ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے واری بنیں گے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. تو وہی فرق مانا جائے گا جو فرق اللہ کے رسول کے ثابت
ہے. پاکستانی پوچھتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روح القدس بیت المقدس لے گئے تھے اس ٹائم پر بیت المقدس تھا یا شہید ہو گیا تھا اس کو بعد میں بنایا گیا تھا؟
نہیں موجود تھا بیت المقدس
مقدس موضوع ہے، لوگ کہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ تعمیر
ہوا، تو دوبارہ تعمیر تو مسجد نبی کو دوبارہ تعمیر ہوئی اللہ حضرت عمر نے کرایا اور سکان سب کرتے رہے، ان جگہوں کا خدمات کرتے رہے ہیں، بچہ بیت المقدس موجود، بیت المقدس موجود تھا.
اگلا سوال ہے، کیا عورت ایسا حجاب استعمال کر سکتی ہے جس میں چہرے کھلے ہوئے ہوں اور جلا بھی ہننا کا کیا مطلب ہے؟
بھائی دیکھیے، چہرہ کھلا ہو تو وہ حجاب نہیں ہوتا، حجبہ کے معنی میں روکنے کی، یعنی مردوں کی نظر سے وہ رک جائے، اور نظرین آ رہی ہوں نمین جلابین ہوں، جلابین اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جو اس کا پہلے ہماری جو ہے مائیں اور دادیاں اس کو اوڑھا کرتی تھیں، کہ دوپٹے کے اوپر سے ایک ایسی چادر ملتی تھی جو بڑی لمبی رہا کرتی تھی، صرف لے کر کے وہ پیر تک رہا کرتی تھی، اسی کو اوڑھا کر کے تو وہی جلابین رہے گی.
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں
صحیح، دیکھیے اگر اتنا موقع دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. فکر ہے کہ کوئی آدمی
وہی سوال تھا کہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، وہی رہے، اگر امام موقع دیتا ہے تو اسی کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی غلط کی بات نہیں ہے، لیکن اگر موقع نہیں دے رہا ہے تو آدمی سوچے کہ اللہ اور پڑھتا ہے کہ جلدی سے کھانا بھی نہ پڑے، وہی پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر باقی نہیں امام کے پشچات میں یا امام کے بعد یا امام کے بعد پڑھ سکتا ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پینے والی چیز پر پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، تو پھر بعض حضرات جو دعا پڑھ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ جب دعا دم کر کے دیتے ہیں تو اس پانی پر پھونک مار کر دیتے ہیں، تو یہ کیا چیزیں صحیح ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز پر جو ہے پھونکنے سے منع فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو دعا کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول کی چونکہ عام ہاتھوں پر یا جسم کے اوپر دم کرنا ثابت ہے، اس طریقے سے کیونکہ پانی وہ پینا ہے اس لیے اس کے اوپر دم کرنا، یہ کہ اس سے مستثنا مانی جائے گی، انہوں نے اس سے اسے مستثنا مانا ہے.
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا مرد حضرات اپنے سینے کے بال نکال سکتے ہیں؟
صحیح، دیکھیے اگر عادی ہے تو نہیں نکالا جائے گا، لیکن اگر غیر عادی ان کو بہت زیادہ ہو گئے ہیں جس سے ان کو گھر لائے گا تو نکال سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں.
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا بغل کے بال نوچ کر نکالنے کی کوئی صحیح یا غلط حدیث موجود ہے؟
نفس العبت صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، انہیں نفس العبت کہا جاتا ہے، میں نفس بنائے گا نوچ نہیں کہوں گا کہتے ہیں.
جی
سنت ہے، البتہ سننا جائے گا، لیکن بہتر کیا ہے اس میں حدیث شریف میں نفس نہیں کرنا پایا ہوا، اس کا میں نوچ نہیں کہوں گا کہتے ہیں. جی
اگلا سوال ساتھ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مالی کی مسجد ہے، نیچے حصے میں اگر ایک دو شخص خالی رہ جائے تو کیا ہم اوپر والے حصے میں نماز بنا سکتے ہیں؟
اسے بنا سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے، سنت کا طریقہ نہیں ہے، پہلے نیچے کی سبھی میں پوری کر کے تب اوپر صبح بنائی جائے، اس لیے کہ اصل جو ہے وہ نیچے ہی والی سکتے ہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا کام ہے جسے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ہے تو کیا اس جرم کو کرنے والے کو کافر کہنا مناسب ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اخلاق کے ایک دو مثالوں کے ذریعے واضح فرمائیں.
دیکھیے علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک معتزلہ کے خلاف یہ ہے کہ ہم ہر گناہ کے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے، جس طریقے سے معتزلہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ کے مرتکب کو لوگ کافر کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہتے. البتہ بعض ایسے گناہ ہیں جس سے متعلق شریعت میں نقص موجود ہے کہ اس سے فکر کے ہو کر، یا بعض ایسے گناہ ہیں
اس کے انتخاب کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر یا اللہ تعالیٰ کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وغیرہ پایا نہیں جاتا ہے. تو ایسے گناہ کے مرتکب کو علماء نے کچھ رکھا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد كفر. اس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا, اس نے کفر کیا. تو علماء اہل سنت و جماعت جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے, عمومی طور پر ان سے وہ کبائر ہیں جیسے شراب پینا ہے, گناہ کرنا ہے, چوری کرنا ہے. یہ اس سے مراد ہے کہ کسی بھی کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مصحف کو اٹھا کر کے دورہ پیاں کے اندر پھینک دے تو اس کے کفر میں تو کوئی سبھا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی گالی دیتا تو کوئی سبھا ہی نہیں ہے. یا اللہ اس کے رسول کی آیات اور احکام کا مذاق اڑاتا ہے, یہ متفقہ طور پر ان چیزیں کیا ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو ہم گناہ کبیرہ کے تمام گناہوں کبیرہ کے مرتکب کافر نہیں کہتے ہیں. البتہ وہ گناہ جس کے اوپر قرآن حدیث میں نص موجود ہے, خاص طور پر اگر وہ ایسے تعلق ہے کہ انسان کے عقیدے کو وہ ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر مصحف کو اٹھا کر کے دولت نہ اٹھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مصحف کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا شروع کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احترام اور تقدیر اس کے دل میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندرونی امور کی تعبیر کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سنیں جزاکم اللہ.